بالله من الشيطان اللين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قیام يوم الدين. تو آج جو ہم تعرض الادلہ کے سلسلے میں وہ سیکنڈ لیکچر پڑھ رہے تھے کہ اس میں تعرض الادلہ کے جو قاضز ہیں کہ جو وجوہات ہیں ان کو بیان کیا جا رہا ہے کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھے تھے کہ راوی کے اعتبار سے وہ کون کون سے قاضز آتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ معصومین سے متعلق وہ کون کون سے قاضز ہیں, وہ کون کون سی وجوہات ہیں کہ جن سے اختلاف روایات کے روایات میں اختلاف وہ اسے ناشی ہوتا ہے, یعنی اسے وہ روٹ پاتا ہے, اسے نکلتا ہے. تو پہلا عامل کہ جس سے ائمہ معصومین علیہ السلام سے جو مربوط ہے وہ تقیہ کا عامل ہے. تقیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جب عزت مال اور جان کا بہت زیادہ خوف ہو تو اس وقت اپنے یا جو مکتب اہل بیت کے ماننے والے ہیں ان کی عزت مال جان کے ضائع ہونے کا بہت زیادہ خوف ہو تو اس وقت جو بات چھپا کے بیان کی جاتی ہے اس کو تقیہ کہتے ہیں. کہ تقیہ ایک عمل مکلف میں ہوتا ہے اور ایک تقیہ جو ہے نا وہ امام کے فتوے میں ہوتا ہے. تو یہ دو قسمیں ہوتی ہیں کہ جن کے تحت وہ اس کو بیان کیا جاتا ہے. تو سب سے پہلے ہم تقیہ بعمل مکلف کی طرف آئیں گے کہ عمل مکلف میں جو تقیہ ہے کہ اس کا کیا ہے. کہ بعض اوقات امام علیہ السلام جو ہے نا وہ ایک ہوتا ہے حکم اولی اور ایک ہوتا ہے حکم ثانوی. حکم اولی وہ پہلا حکم ہوتا ہے کہ جس میں شرائط کو مد نظر نہیں رکھا جاتا. مثلا کہ آپ رمضان کے روزے رکھیں کہ یہ حکم ہے, یہ حکم اولی ہے. تو یعنی اس میں شرائط نہیں دیکھی گئی کہ کوئی بیمار ہے یا کوئی سفر میں ہے, اس بات کا کوئی بیان نہیں ہے, اس لیے اس کو حکم اولی کہیں گے. اور حکم ثانوی وہ ہے کہ جس میں ان شرائط کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ رمضان کا روزہ رکھو سوائے اس کے کہ تم حالت مرض میں ہو یا حالت سفر میں ہو. تو یہ حکم ثانوی ہے کہ جس میں اس کی شرائط کا ذکر بھی ہے. بعض اوقات امام علیہ السلام جو ہے نا وہ حکم اولی بتا دیتے تھے لیکن شرائط کے معاملے میں وہ تقیہ فرما دیتے تھے. شرائط بعد میں جب حالات جو ہے وہ سیفٹی والے ہو جاتے تھے تو بعد میں بیان کرتے تھے. تو اس کی وجہ سے روایات میں, روایات کے الفاظ میں وہ اختلاف آیا ہے جو نا. مثال کے طور پہ کہ یہ ایک روایت ہے کہ اس روایت میں کہ ایک شخص جو ہے اس کو امام علیہ السلام نے وہ کہا کہ تم اس طرح وضو کرو جس طرح باقی لوگ کر رہے ہیں, اور جو اہل بیت کا طریقہ تھا وضو کرنے سے اس سے منع کر دیا. تو وہ بڑا حیران ہوا. بہرحال اس نے کہا کہ امام کا فرمان ہے, تو اسی طرح وضو کرنے لگا جس طرح بنی عباس کے باقی لوگ جو ہے وہ وضو کر رہے تھے. تو ان دنوں اس کی نگرانی ہو رہی تھی, اس کی جاسوسی ہو رہی تھی. تو بنی عباس کے جاسوسوں میں نے دیکھا کہ یہ شخص تو اسی طرح وضو کرتا ہے جس طرح ہم لوگ وضو کرتے ہیں. تو انہوں نے اس کو وہ چھوڑ دیا اور انہوں نے اس کے قتل کا جو منصوبہ بنایا تھا اس کو پوسٹ پون کر دیا. تو جب خطرہ ٹل گیا تو پھر اس کی امام سے ملاقات ہوئی. تو امام نے کہا کہ آپ اسی طرح وضو کرو جس طرح اللہ نے وضو کرنے کا حکم دیا ہے. تو اس طرح امام نے उससे जो ख़तरा आ रहा था और इमाम को उसका ख़तरा मालूम था, तो इमाम ने उससे ख़तरा टाल दिया। तो इस तरह वो रिवायात के पहले हुक्म और दूसरे हुक्म यानी हुक्म अवली और हुक्म सानवी, सानवी दूसरे को कहते हैं, दूसरे हुक्म और पहले हुक्म में फ़र्क था कि ये फ़र्क इस वजह से आया क्योंकि तकिया किया गया। और ये रिवायत इस्तिफ़सार में जो कि शेख तूसी ने जो इंसाइक्लोपीडिया तरतीब दिया है उसकी जिल्द वन में ये हदीस सफ़ा नंबर 71 के ऊपर मौजूद है। तो हमारे यहाँ वो हदीस के चार पहले इंसाइक्लोपीडिया से जो कि तरतीब दिए गए उनमें से एक इस्तिफ़सार है, दूसरा तहजीब है, और सबसे पहले जो इंसाइक्लोपीडिया तरतीब दिया गया इन दोनों से पहले भी वो अलकाफ़ी है। अलकाफ़ी के बाद जो है ना वो इस्तिफ़सार और तहजीब और मल्ला जादरुल फकीर जो है ना ये तीनों जो है वो तरतीब दिए गए। तो ये चार हदीस की किताबों को कुतब अरबा कहते हैं। अरबा का मतलब होता है चार, कि हदीस की चार बुनियादी किताबें हैं, चार बुनियादी माखज़ हैं कि जिनकी तरफ वो रुजू किया जाता है। और बाकी जो आने वाले इंसाइक्लोपीडियाज हैं मसलन वसाइल और शिया वगैरह, तो उसमें इन चारों किताबों को वो किया हदीस को वो रेफर किया जाता है ये हर एक के रेफरेंस के साथ कि ये हदीस फलां किताब से ली गई है, ये हदीस फलां किताब से ली गई है, ये हदीस फलां किताब से ली गई है। तो इसके अलावा जो है ना वो एक और हदीस की मिसाल है कि एक शख्स की एक बेटी थी, तो मकतब अहले बैत के मुताबिक के अगर किसी शख्स की एक ही बेटी हो तो उसकी सारी की सारी विरासत जो है ना वो उसी को जाती है। तो उस शख्स ने सवाल किया इमाम से कि या इमाम कि मैं अपनी वो माल की वसीयत किस तरह करूं? तो इमाम ने लोगों के सामने से जवाब दिया कि तुम अपना आधा माल अपनी बेटी को दे दो। वो बड़ा हैरान हुआ, खैर चुप हो गया, और उसने वही आधा माल दे दिया। तो कुछ अरसे बाद जब उससे वो ख़तरा टल गया, उसकी भी निगरानी हो रही थी कि लोग उसे देख रहे थे कि ये मकतब अहले बैत का मानने वाला है या मकतब अहले बैत का मानने वाला नहीं है, और बनी अब्बास हुकूमत के कारिंदे उसको कत्ल करने के दरपे थे। तो जब उसके कत्ल का ख़तरा टल गया तो फिर इमाम से मुलाकात हुई, तो इमाम ने कहा कि नहीं, अपना सारा माल जो है वो अपनी बेटी को दे दो। और इस तरह इमाम ने दो हुक्म बयान किए कि हुक्म अव्वली जो था उसमें और बात बयान की, और हुक्म सानवी में उसकी पूरी शरायत के साथ, क्योंकि हुक्म अव्वली हालत तकिया में बयान किए, तकिया में बयान किया गया था, और हुक्म सानवी में वो पूरी बात इमाम ने उसे बयान करके बता दी। तो इसका रेफरेंस भी नीचे सबसे अखीर पे मैंने रेफरेंस इकट्ठे कर दिए हैं, तो ये नंबर दो रेफरेंस में आप इसको देख सकते हैं। तो इसके बाद कि इमाम अलैहिस्सलाम जो देखते थे कि वजीफ़ा वाकिया क्या है, यानी वजीफ़ा कहते हैं रिस्पांसिबिलिटी को, वाकिया कहते हैं कि रियल रिस्पांसिबिलिटी, कि रियल रिस्पांसिबिलिटी किसी की क्या बनती है, और वाकिया सानविया क्या है कि जो है ना कि जो बाद में आने वाली बयान है जो हुक्म है कि वो शरायत तकिया के मुताबिक बाद इमाम कर देते थे, कि वो खौफ व तजर्र देख के कि अगर के अगर जो है ना वो साइल के ऊपर खौफ तजर्र है यानी उसको नुकसान पहुंचने का खौफ है, तो इमाम इस बात का एहसास करते हुए कि हुक्म को इस तरह बयान फरमाते थे कि उसका वो जो नुकसान का पहलू है वो उससे वो दूर हो जाए। और ये नुकसान का पहलू कि ये तकिया दार इफ्ताह, इमाम इफ्ताह का मतलब होता है फतवा देना, यानी इमाम जो हुक्म बताते थे शरीयत का या जो फतवा देते थे तो उसको इफ्ताह इमाम कहते थे। तो इफ्ताह में भी बार दफ़ा मासूमीन को तकिया करना पड़ता था, مثلاً روایت ابو عمرو کنانی میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جب اسے کہا گیا تو اسے جو ہے وہ ایسی باتیں بتائی گئیں کہ جو تقیہ کے بارے میں تھی کہ جو کہ اس وقت کے حالات کے مطابق اگر اس کو صحیح بتا دی جاتی اس کے لیے وہ نقصان کا باعث ہوتی، تو امام نے اس کو نقصان کا باعث بتانے کی بجائے اسے جو ہے نا اس کے حالات کے مطابق اس کو وہ بتا دیا۔ اسی طرح روایت فضل ہاشمی ہے، یہ روایت فضل ہاشمی میں امام نے کہا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ تین جگہوں پہ تقیہ نہیں کرتے، ایک حج تمتع کے موقع پہ ہم تقیہ نہیں کرتے، اور ایک اگر کوئی شراب پی رہا ہو تو اس کے بارے میں تقیہ نہیں کرتے، اور ایک مسح علی خفین ہے کہ اگر کوئی وہ جوتے کے اوپر مسح کر رہا ہو تو ہم تقیہ نہیں کرتے، باقی ہم ہر بات میں تقیہ کر سکتے ہیں۔ تو اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام نے وہ حالات کے مطابق بہت سے فتاوے ایسے دیے ہوں گے کہ جن میں امام کو تقیہ کی ضرورت پڑی ہوگی، تو اس طرح اس حساب سے امام وہ احکام کو بیان کرتے تھے۔ پھر جو ہوتا ہے نا کہ حکام اور سلاطین جب ظلم پہ آتے تھے اور لوگوں کی جان کے درپے ہو جاتے تھے، اس وقت بھی احادیث جو تھیں وہ حالت تقیہ میں بیان کی جاتی تھی، جیسا کہ صحیح حلبی کی یہ روایت ہے کہ مثلا وہ امام فرماتے ہیں کہ میرے والد علیہ السلام کے دور میں اتنا زیادہ ظلم تھا کہ وہ ہمیشہ جو ہے نا انہوں نے یہ حکم حالت تقیہ میں بیان کیا کہ بعض اور عقاب کا شکار جو ہے نا وہ اسلام میں حرام ہے، لیکن وہ انہیں حالت تقیہ میں انہوں نے کہا کیونکہ بادشاہوں کو شوق تھا کہ بعض اور عقاب سے شکار کرتے تھے تو اس کو حلال سمجھتے تھے، اس لیے ان سے نسبت دی گئی اور وہ خاموش رہے۔ حالانکہ جب بنی امیہ کی حکومت کمزور ہو گئی تو پھر جو ہے نا آپ اس حالت میں بتا رہا ہوں کہ بعض اور عقاب کا شکار کیا ہوا وہ حرام ہے، حتیٰ کہ وہ زندہ پکڑ کے لائیں اور اس کے بعد اسے ذبح کیا جائے تو اس صورت میں وہ حلال ہے۔ تو یہ روایت حالت تقیہ میں بیان کرتی ہے۔ اسی طرح موقع دیکھ کے امام کہ اگر لوگوں کے درمیان جو ہے وہ بہت زیادہ اضطراب پیدا ہو جائے کسی فتویٰ کی وجہ سے اور امام کا مقام ہی متزلزل ہو جائے، جیسا کہ معاذ بن مسلم کی روایت میں تھے کہ اتنے زیادہ جو ہے وہ مخالفین تھے کہ امام کی بات سننے کو کوئی تیار نہیں تھا، تو امام نے حالت تقیہ میں وہ روایت بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر جو ہے وہ بعض ایسے احکام ہیں کہ اگر وہ طاغوت کے ولایت والے اور اگر موالی اہل بیت کو اس وقت میں بتا دیے جائیں تو ان کا جو اصل ریشہ جو ہے وہ انحراف ہے کہ اصلاح کا موقع ہی نہیں ہے، تو انحراف سے بچنے کے لیے اور اتباع جبت و طاغوت سے بچنے کے لیے ان کو حالت تقیہ میں روایات بیان کرنی پڑتی تھی۔ اسی طرح صحیح حمران ہے، صحیح حمران میں امام نے تقیہ کی بنیاد پہ کہ یہ روایت یہ بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح یہ سارے ریفرنسز ہیں جو کہ آ گئے ہیں تقیہ کے سلسلے میں کہ امام کو مختلف حالات دیکھ کے کہ اور مکتب اہل بیت کے ماننے والوں کے نقصان ہے یا نقصان نہیں ہے اس کو دیکھتے ہوئے وہ فتویٰ دینا پڑتا تھا، تو اس حساب سے احادیث میں اختلاف کچھ پایا جاتا ہے۔ والحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔